بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. یہ مشکل لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہے, مائک کی مشکل لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. آ رہی ہے, چلیں ٹھیک ہے, الحمدللہ گزارا چلا لیں گے. یہ ایام انقلاب کے ایام ہیں, اور ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں ایک اسلامی انقلاب رونما ہوا, اور 10 فروری کی تاریخ تھی کہ جس میں یہ انقلاب کامیاب ہوا تھا. اس مناسبت سے یہ جلسہ بھی منعقد کیا گیا ہے. ظاہر ہے کسی بھی انقلاب کے آنے میں لوگوں کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور لوگ بھی انقلاب کی طرف کیوں جاتے ہیں اس کے اپنے اسباب ہیں. حالات ایسے پیدا ہو جائیں, یا اقتصادی اعتبار سے مشکلات پیدا ہوں, یا لوگوں کے دینی اور مذہبی معتقدات کے خلاف فضا سازی کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے, تو لوگ قدم اٹھاتے ہیں, انتہائی قدم, یا اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں. بہرحال لوگوں میں ایک ابال, ایک تحریک, ایک جوش, ایک گرمی جب تک پیدا نہیں ہوگی کوئی انقلاب وجود میں نہیں آتا ہے. نیز صرف لوگوں کا متحرک ہونا بھی کافی نہیں ہے انقلاب کے لیے, جب تک ان لوگوں کو کوئی جہت دینے والا, لائن دینے والا نہ ہو کہ جس پر لوگوں کے درمیان جتنی مختلف تنظیمیں, مختلف تحریکیں, مختلف ازمز پائی جاتی ہیں وہ سب اعتماد کر لیں. ابھی آپ ڈاکیومنٹری دیکھ رہے تھے, کتنے قسم کے مختلف تحریکیں تھیں. ان مختلف تحریکوں کو اکٹھا کرنا, یکسو کرنا خود ایک یعنی انتہائی مشکل کام ہے. آپ اپنے یعنی ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں, اسی نظریے ولایت فقیہ کے دعوے دار لوگ جو الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ تیسرا جو ہے ان دونوں کو صحیح نہیں سمجھتا ہے. یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر, جبکہ وہاں تو بہت بڑے پیمانہ پر اختلافات تھے. ایک کمیونسٹ نظریات کی ایک تحریک, ایک خالصتاً قوم پرست تحریک, ایک مذہبی تحریک, ان سب کو اکٹھا کرنا, ان سب کو ایک جہت میں لے آنا کتنا مشکل کام ہے. یہ ظاہری چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ظاہری مشکلات ہیں, ظاہری مسائل ہیں. خوب دقت کریں, اچھی طرح غور کریں. یہ مشکلیں کبھی حل نہیں ہوتی ہیں, کسی بھی ملک میں حل نہیں ہوتی ہیں, جب تک کہ اس رہبر کے اوپر دست غیبی نہ ہو. اگر رہبر ایسا ہو کہ اس کو تائید غیبی حاصل ہو جائے, پھر تمام امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں, بڑی مثال ہے, اور کبھی شاید افریقہ میں یہ جملہ کہہ چکا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کو ماپنے کے لیے کوئی آلہ ہے. مثلا شہر میں ٹمپریچر کو ماپنے کے لیے آلہ ہے مخصوص, اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹمپریچر کتنا ہے, انسان کے وجود کے اندر کتنی حرارت پائی جاتی ہے اسے ماپنے کے لیے الگ سے آلہ ہے, اس کے ذریعے سے اسے ناپا جاتا ہے. مثلا سونے کو اندازہ لگانے کے لیے کتنے مقدار میں ہیں اس کے لیے ایک الگ آلہ ہے، لکڑیوں کو تولنے کے لیے ایک الگ آلہ ہے، کپڑوں کو ماپنے کے لیے الگ آلہ ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ آلے ہیں. انسانی شکل میں موجود یہ موجودات، یہ افراد، ان افراد میں سے ہر فرد میں خاص مقدار میں انسانیت ہے، سب میں برابر نہیں ہے انسانیت، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں بہت زیادہ ہے، کسی میں ہے ہی نہیں. جیسے انسانی شکل میں ہے، اندر انسانیت ہے ہی نہیں سرے سے. تو کیا کوئی آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پتہ چلا لیں کہ اس میں کتنی انسانیت پائی جاتی ہے؟ انسانیت کو ماپنے کا کوئی آلہ، کوئی ایسی چیز آپ کی نظر میں ابھی تک آئی ہے؟ میرے مطالعے میں بھی ابھی تک آئی نہیں ہے، کسی نے اس پر بحث بھی نہیں کی ہے. فارسی میں، عربی میں، اردو میں، جتنا میرا مطالعہ ہے اس میں کہیں پر یہ آیا نہیں ہے، میرے مطالعے میں نہیں آیا ہے. لیکن میں ایک بات کو سمجھ لیتا ہوں، خوب غور کیجیے گا، کہ کون انسان سوسائٹی کے اوپر، سوسائٹی کے نظریات کے اوپر، سوسائٹی کے مثلا کلچر کے اوپر، سوسائٹی کے جو سوسائٹی سے مقصود نیو ریلیجیس سوسائٹی نہیں، یعنی انسانی سوسائٹی، انسانی سوسائٹی کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ اچھا، یہ اثر انداز ہونا بھی دو قسم کا ہے، منفی اثر انداز اور مثبت اثر انداز. بعض لوگ اثر انداز ہوتے ہیں منفی طور پر، کسی محلے میں کوئی بدماش آ گیا اور وہ منفی طریقے سے اثر انداز ہو گیا، اور جتنے بھی لفنگے تھے لڑکے وہ سارے اس بدماش کے ساتھ ہو گئے، اور ایک گروپ تشکیل پا گیا، اور جناب اب یہاں کا امن اور سکون جو ہے وہ برباد ہو گیا. یہ بھی ایک اثر انداز ہونا ہے، لیکن یہ اثر اندازی، یہ والی اثر اندازی منفی اثر اندازی ہے، یعنی اس سے کہ سوسائٹی میں نگیٹیو خصوصیت آ گئی، منفی خصوصیت پیدا ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زیرو پوائنٹ ہے اس سے بھی نیچے ہے، یعنی اس میں انسانیت ہے ہی نہیں. اگر کوئی شخص کسی سوسائٹی میں منفی طور پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ زیرو پوائنٹ سے نیچے ہے، اور بعض لوگ مثبت طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب مثبت طور پر اثر انداز ہونا بھی الگ الگ ہے، کسی کوئی اثر انداز ہوتا ہے اپنے کنبے کی حد تک، اس کے کنبے کے جتنے افراد ہیں وہ اسے، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی بات سے باہر نہیں نکلتے ہیں، اس کو معتبر سمجھتے ہیں. بعض لوگ محلے کے حد تک ہوتے ہیں، بعض لوگ شہر کے حد تک ہوتے ہیں، بعض لوگ ملک کے سطح پر، اور بعض تو عالمی سطح پر اثر انداز ہوتے ہیں، عالمی سطح پر. بس، اور ان کے اثر انداز ہونے کے نتیجے میں وہ جہاں تک اثر انداز ہوئے ہیں، جس دائرے میں اثر انداز ہوئے ہیں، اس دائرے میں مثبت تبدیلیاں آ جاتی ہیں اس کے اثر اندازی کے نتیجے میں. تو وہ جتنا اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اتنی اس میں انسانیت زیادہ ہے. اس پیمانے کے مطابق آپ دیکھیں تو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، وہ سب سے عظیم انسان ہیں، انسان کامل ہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو تبدیلی آئی ہے انسانی سماج کے اندر، اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے. آپ غور تو کر لیں، پورا جزیرۃ العرب میں عجیب و غریب رسومات، اعتقادات، عادتیں، کلچر، اعتقادات میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ جناب بارش کے لیے خدا ہے، ایک بت ہے، اور رزق دینے کے لیے ایک الگ بت ہے، فلاں کام بیماری سے نجات شفا دینے کے لیے ایک الگ بت ہے، ہر چیز کے لیے بت انہوں نے بنا کے رکھا تھا، بہت سارے بت پرستی کرتے تھے. اور سماجی عادتوں میں ان کا حال یہ تھا کہ وہ تاجروں کو، تجارت پیشہ افراد کو لوٹ کر ان کا پیسہ حاصل کرنے پر فخر کرتے تھے، اس کو شجاعت اور بہادری سمجھتے تھے. زمان جاہلیت کے اشعار اب بھی عربی ادب کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور ان اشعار میں ان کے وہ فاخرانہ اشعار موجود ہیں. کہ مثلا فلاں جگہ سے قافلہ آ رہا تھا وہ یوں چل رہا تھا اور میں نے تلوار نکالی ان پر حملہ آور ہوا وہ اس طرح سے بھاگا میں نے اس کے اس سے پیچھا کیا اور یوں مار دیا اس کا مال میں نے لوٹا. یعنی مارنا اور لوٹ ان کے مال کو لوٹنا اس پر وہ فخر کرتے تھے یعنی ایک بہت بڑائی سمجھتے تھے میں ایک بڑا انسان ہوں میں نے لوٹا یعنی میں طاقتور ہوں. یہ ان کا مزاج اخلاق یہ ہے ان کا. اچھا ان کے گھر میں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو قرآن نے خبر دی ہے اس کی ابھی بھی آیت موجود ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب انہیں خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بچی ہوئی ہے تو غصے کے مارے ان کا چہرہ کالا ہوتا تھا اور غصے میں سرخ ہونا تو ہم نے سنا ہے اللہ غصے میں چہرہ سرخ ہوتا ہے لیکن قرآن کہتا ول وجہ مسودن ان کا چہرہ کالا ہوتا تھا یعنی اتنا زیادہ سرخ ہوتا تھا کہ وہ کالا ہوتا تھا بچی کی پیدائش پر. اب اس کے بعد اس حیرت میں پڑتے تھے کہ اب اس کو میں کیا کروں یہ تو آ گئی مصیبت اس کو لیتے رہوں اسی طرح سے عمر بھر کے لیے اپنے لیے ایک معیوب شے یا یہ کہ میں اسے زندہ درگور کر دوں دفن کر دوں. غور کیجئے گا یہ ان کے نظریات ہیں یہ ان کے اخلاق ہیں اور یہ کوئی ایک محلے کا نہیں ہے ایک شہر کا نہیں ہے پورا جزیرۃ العرب ایسا ہے. اس پورے جزیرۃ العرب میں ایک پیغمبر کو خدا نے مبعوث کیا ڈیوٹی دے دی جاؤ ان کے نظریات کو بھی تبدیل کرو اور ان کے اخلاقیات کو بھی تبدیل کر دو. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا مشکل کام ہے. آپ پریکٹس کر لیں صرف اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں کی عادتیں تبدیل کرانے کی پریکٹس کر لیں کر سکتے ہیں. بیوی کی عادت تبدیل کرا دے کوئی یقین کر لیں لوگوں کی عادتیں چھڑانا اتنا مشکل کام ہے یعنی جو اس میدان سے گزرا ہے اسے اندازہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. اور یہاں تو جناب نظریات بھی چھڑانا ہے عادتیں بھی چھڑانی ہیں کلچر بھی چھڑانا ہے ان کے عبادات بھی چھڑانے ہیں ایک نئی ثقافت ایک نیا کلچر اور ایک نئے نظریات یہ کوئی آسان کام ہے. وہ بھی کوئی عرصہ نہیں لگتا صرف 23 سال کے کم ترین عرصے میں اتنی بڑی تبدیلی. خوب یہ تبدیلی جب تک تائید الہی نہ ہو ممکن نہیں ہے. ایک انسان اکیلا پورے معاشرے کے خلاف کھڑا ہو جائے اور ان کے نظریات کو تبدیل کرے اور وہ بھی اکیلا یہ تائید الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی طرح کا کام حضرت امام خمینی کا تھا. ابھی آپ نے ڈاکومنٹری پڑھ لی ایک حصہ آپ نے سنی میں نے بھی سنی اور بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں نہیں آئی ہیں جو اہل مطالعہ ہیں انہیں معلوم ہے کہ کس طرح کا ایران تھا ایرانی کلچر کیا تھا ایران کا مزاج کیا تھا ایران کے لوگ کس طرح رہتے تھے. اگرچہ کچھ لوگ شاہ کے خلاف تھے تو بہت سارے لوگ شاہ کے مداح بھی تھے اور جو خلاف تھے وہ کئی گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. تو ایک طرف شاہ کے مداح اور ان کے حامی ایک طرف مخالفین بھی مختلف نظریات کے ان کو جمع کرنا کوئی آسان کام ہے. برادران من اچھی طرح غور کریں انقلاب بہت بڑا کام ہے لیکن سب سے بڑا کام خمینی بننا ہے. خمینی بننا یہ مشکل کام ہے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اہل البیت علیہم السلام کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنے کی پریکٹس کر چکے تھے وہ اہل البیت معصوم. ابھی آپ نے اس خط میں ابھی یہاں ڈاکیومنٹری میں جو خط انہوں نے اپنے بچے کو لکھا ہے وہاں ترکیہ سے اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھا آپ نے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد نہ مانگو. جو اپنے بچے کو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ ہی کا خوف رکھتا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے. اتنی معرفت اگر پیدا ہو جائے کسی میں کہ جناب دنیا کے بڑی بڑی قوتوں کو کچھ نہ سمجھے اور سب سے بڑی قوت خدا ہے وہی مؤثر فی الکون ہے اس کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے. اگر یہ نظریہ ہو جیسا کہ امریکہ کے بارے میں حضرت امام خمینی کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، امریکہ ہچ غلطی نمی تواند بکنت، امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اچھا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام خمینی کسی دور افتادہ دیہات میں رہتے تھے، اس کو امریکہ کی قوت کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. ایسے ہی جیسے ہوتا ہے نا، بچے، چھوٹے بچے سانپ پر ہاتھ رکھتے ہیں، سانپ کے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بے خبری میں، نہ جاننے کی وجہ سے. تو یہ بے خبری میں کہا ہوا جملہ نہیں ہے کہ امریکی قوت کو نہ جانتے ہوں، نہ، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود ان کو ہیچ سمجھتے ہیں، ہیچ، کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے وہ حضرت احدیت خداوند متعال ہے. جب انسان یہاں تک پہنچتا ہے تو خداوند متعال کی تائید بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے، اور جب اسے تائید حاصل ہوتی ہے تو اتنے بڑے کام بھی وہ انجام دے سکتا ہے. یہ ظاہر حال ہے، ظاہر حال. برادران ایمان، اچھی طرح غور کریں. لیکن ایک باطن بھی ہے، وہ باطن بھی میں شاید اچھی طرح بیان نہ کر سکوں، اس لیے کہ میں خود باطن تک رسائی نہیں رکھتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں، آدھی حقیقت نظر آتی ہے، آدھی نہیں آتی، ایسی اس طرح کی کچھ کیفیت ہے میری. تو میں جو باطن ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، اچھی طرح غور کریں. وہ باطن یہ ہے کہ مشیت خدا میں یہ بات تھی کہ یہاں پر انقلاب آ جائے ایران میں، لیکن ظاہر ہے مشیت خدا، اس پر عمل ہونے کے لیے بھی کوئی قابل فرد چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ کام انجام پائے. ہر آدمی، ہر ایرے غیرے سے تو یہ کام نہیں ہوتا. انتخاب حضرت امام خمینی کا کیا گیا، ورنہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، یہاں علماء موجود ہیں تائید کریں گے، ہمارے پاس متعدد روایات ہیں کہ حضرت حجت کے ظہور سے پہلے دو انقلاب آنے والے ہیں، ایک ایران میں انقلاب آئے گا اور ایک یمن میں انقلاب آئے گا. ایران کے انقلاب اور حضرت حجت کے ظہور میں فاصلہ ہے، لیکن یمن کے انقلاب اور حضرت کے ظہور میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. یعنی اس انقلاب کا ذکر پہلے سے ہے روایات میں. اچھا، بعض روایات میں ہے کہ لوگ ایک ایسے مرد کی طرح کے پیچھے چلیں گے کہ وہ کزبر الحدید، جیسے لوہے کی چٹان، لوہے کی چٹان کی طرح ہوگا وہ مرد. اہل قم کے بارے میں بعض روایات ہیں کہ اہل قم جو ہے کہ ایسے مرد کے پیچھے جائیں گے اور اپنے زمانے کے حکمران کا تختہ الٹ دیں گے، وہ روایات موجود ہیں. بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات طے شدہ تھی کہ انقلاب آئے گا، اور انقلاب ان کے ذریعے سے آنا تھا. خوب، تو اس کے لیے انسان کے اندر وہ قابلیت پیدا کرنی چاہیے، اپنے وجود کو تبدیل کر لو. پہلے یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. حضرت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر لوگوں کی رہبری اور قیادت کے لیے اپنے کو پیش کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنے آپ کو، پھر وہ سوسائٹی کو بدل سکتا ہے. یہاں تبدیلی آئے بغیر باہر تبدیلی لانا چاہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ نفاق ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے، ورنہ فضل الرحمن بھی پاکستان میں انقلاب لے آتا. فرق نہیں پڑتا ہے امامہ سفید ہو، سیاہ ہو، یا کہ مثلا رنگ برنگی ہو، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، یا کوئی ہو، جب تک اندر پاکیزگی پیدا نہیں ہوگی سوسائٹی میں کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. یقین کر لیں، اگر اندر ہوگی، اندر کی پاکیزگی ہوگی تو وہ نمایاں ہو کے بتا دے گا، عمل بتا رہا ہوگا کہ بھائی اس آدمی نے کیا کیا. کچھ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ کسی کام کا نہیں ہے، یقین کر لیں. ہم میں، یعنی یہ بڑی مصیبت بار باتیں ہیں جو میرے، یعنی میں ذہن میں آتی ہیں، یعنی امام خمینی کا نام لے کے ہم اتنا واویلا کرنے والے لوگ خود امام خمینی کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں. اس لیے نہیں چل رہے ہیں کہ غور کریں ان باتوں پر. اس لیے نہیں چل رہے ہیں کہ امام خمینی کے نام کو، انقلاب کو، ولایت فقیہ کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں اپنے تمناؤں تک پہنچنے کے لیے. اور جب ایسا ہوگا تو کیا خاک تبدیلی آئے گی؟ کیا آئے گی تبدیلی؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. پہلے یہاں تبدیلی آ جائے، سوسائٹی میں تبدیلی آ جائے گی. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم ترین کارنامہ انقلاب نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ جملہ شروع میں کہہ دیا تھا. ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ وہ خمینی بنے، اپنے آپ کو اس سطح تک بلند کیا، اس بلندی تک لے آئے کہ خداوند متعال کی عنایتیں ان پر ہونے لگیں. اور جس پر خدا کی عنایتیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں یہ بڑے بڑے کام انجام پاتے ہیں. پروردگارہ ہم سب کو راہ پیغمبر اسلام، راہ حضرت امام خمینی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو اپنے وجود کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ اپنے گھر کو، اپنے عیال کو، اپنے بچوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. بہت شکریہ، آپ کو زحمت میں نے دی، میں معافی چاہتا ہوں. بالکل بالکل، میں حاضر میں حاضر ہوں. دو سوال آپ کے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ انقلاب کے آثار دنیا بھر میں پھیلے، پاکستان میں نہ پھیلے. نہیں، آپ کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں. نہ آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ پورے دنیا میں پھیلے، نہ آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ پاکستان میں نہ پھیلے، بلکہ برعکس پاکستان میں زیادہ پھیلے ہیں، دنیا میں پھیلے ہوں یا نہ پھیلے ہوں. لیکن ہم جو توقع رکھتے تھے وہ نہیں ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے. اچھا، رہ گئی یہ بات کہ پاکستان میں انقلاب آنا، وہ امام زمان کے آنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہے متحد ہو جائے گی یا نہیں، اس کے بعد بھی معلوم نہیں ہے. آپ ابھی انقلاب کی بات کرتے ہیں، ممکن نہیں ہے، ایسے خواب میں نہ رہیں. جی کوئی اور سوال ہے تو بتائیے. کوئی اور سوال اگر جی جی حضور جی پلیز. اشبشے علماء کرام میں کیا عرض کر سکتا ہوں بھائی، ہم تو طلبا ہیں، جو علماء ہیں ان سے پوچھئے. ہم تو طالب علم ہیں. بہرحال علماء کرام کم از کم امام خمینی کی سیرت، اس کی زندگی، اس کا مطالعہ کر لیں، اور نعرے نہیں، اپنے وجود کے اندر پاکیزگی پیدا کریں. اپنے وجود کے اندر پاکیزگی پیدا کریں، یہ سب سے اہم کام ہے. اور اپنے وجود کو پاک کیے بغیر لوگوں کے سامنے تقریریں کرنا، ہائی ہو کرنا، یہ کوئی نتیجہ نہیں ہے، بیکار ہے یہ سارا کام. اس کا نتیجہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اما نوجوان حضرات سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، خوب غور کیجیے گا. نمبر ایک، اگر آپ ابھی طالب علم ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا فریضہ ہے، سب سے زیادہ توجہ اسی پر دے دیں، پڑھائی کے اوپر، نمبر ایک. نمبر دو، واجبات کو جتنا ہو سکتا ہے ترک نہ کریں، یعنی واجبات، آپ سے کوئی واجب نہ چھوٹے. نمبر تین، محرمات کے قریب نہ جائیں، جتنا زیادہ آپ حرام سے دور رہیں گے آپ کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور آخر میں نمبر چار، سیرت معصومین علیہ السلام کا مطالعہ شامل رکھیں اپنے نصاب میں، یعنی اپنے 24 گھنٹوں میں یا کم از کم ہفتے میں بک مقرر کریں کہ مجھے یہاں سے یہاں تک یہ مطالعہ کرنا ہے، معصومین علیہ السلام کے بارے میں اطلاع بھی کرنی ہے. تو جب یہ چیزیں اس پر عمل کریں گے تو یقین کر لیں بہت جلدی تبدیلی آئے گی. جی ہاں جی ہاں دیکھیں برادران من، ذمہ داری کے مختلف قسمیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر آپ میڈیا میں آپ کی رسائی ہے تو ان کی مظلومیت کی آواز دنیا تک پہنچا دیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے. اور اپنے حلقے احباب میں اگر آپ مل کے کوئی کام کر سکتے ہیں کہ جس کا کوئی مثبت اثر ظاہر ہوگا تو وہ ضرور کر لیں. لیکن اگر آپ اس کی ذمہ داری کے معنی یہ لے لیتے ہیں کہ جناب کل سے ہی مثلا ہم ایک جلوس لے کے فلاں جگہ پہ جائیں, وہاں پر توڑ پھوڑ کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں, تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی مفید اور کوئی معقول کام ہے. ٹھیک ہے, ہر کام کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. فرض کر لیں, خوب غور کر لیں, دیکھیں اس پر خود بعض کاموں کو. اچھا ایک اور چیز, اسی میں ہی ایک اور چیز, اگر ہم آپ, میں اور آپ اگر ہم پاک ہوں تو اپنے نماز تہجد میں رات کو جب خلوت میں خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو اسی بات کے اوپر روئیں کہ ہم کتنی مصیبتوں میں مبتلا ہیں, خدا سے درخواست کریں کہ پروردگارہ ہماری مدد کر, اور اگر کوئی طریقہ کار ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ سمجھنے کے لیے بھی مدد خدا سے طلب کر لو, خدا بند متعال مدد کرے گا. یہ ایک. اما یہ کہ ہر چیز کا اپنے آثار ہیں, مثلا فرض کر لیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام تمام اصحاب کے ساتھ شہید کر دیے گئے, بعد میں کوفہ والوں نے واویلا بھی کیا, روئے بھی, اور جناب توابین کا گروہ بھی اٹھا اور انہوں نے ایک جنگ بھی لڑی, وہ بلا وجہ وہ ساری جانیں گئیں, مر گئے. جس وقت ان کو اٹھنا تھا اس وقت اٹھے نہیں, بعد میں مر گئے, کوئی فائدہ نہیں, کوئی واقعہ کوئی فائدہ نہیں. حتی منظم شکل میں بھی نہیں تھی وہ, کوئی وہ تحریک بھی منظم شکل میں نہیں تھی, نامنظم نامنظم تحریک کا نتیجہ موت ہے, مرنا ہے مر جاؤ. خوب, لیکن اس واقعے کربلا کے اپنے آثار ہیں جو ابھی تک ظاہر ہو رہے ہیں. یہ انقلاب اسلامی ایران اسی واقعے کربلا کے آثار میں سے ہے. ٹھیک ہے, آپ خیال کرتے ہیں کہ مثلا مرحوم باقر النمر کی شہادت جو ہے وہ بے اثر رہے گی؟ نہیں, اس کے اپنے آثار ہیں, یہ آثار ظاہر ہوں گے, چاہے میں کچھ کروں نہ کروں وہ آثار اپنے ظاہر ہوں گے. یہ بات الگ ہے کہ اس قسم دنیا میں اس قسم کے مظالم ہوتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں مناسب طریقے سے اقدام کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ آپ مثلا نیٹ کے اوپر یا اس کے اوپر حضرت آیت اللہ خامنائی سے قسم تکلیف کر لیں کہ مثلا کیا کرنا چاہیے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, جی آپ, یا ان کے نمائندے کے ذریعے سے. اور کوئی سوال؟ الحمدللہ رب العالمین, سوالات ختم, ہماری بھی جان چھوٹ گئی. ایک سلوات پڑھے بابا دیکھ.